السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل تفسیر جز 30، قرآن تدبر و عمل، سورہ انشقاق. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں داخل کیا، اور گلف میں آج فرسٹ روزہ ہے، اور امید ہے انڈیا پاکستان میں کل پہلا روزہ رہے گا انشاءاللہ. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ ہم اپنے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوشش کریں اور اس رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاریں تاکہ ہماری مغفرت کے فیصلے ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور یہ روزہ ہماری سفارش کر سکے، اور قرآن بھی ہماری سفارش کر سکے، آمین. دل تو چاہ رہا ہے کہ رمضان پر ہم بات کریں، لیکن آلریڈی ہم رمضان پر پہلے بات کر چکے ہیں. بس یہی کہنا ہے کہ اس رمضان کو جتنا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اتنا بہتر طریقے سے ہم گزارنے کی کوشش کریں، لغویات سے جتنا دور ہو سکتے ہیں دور رہیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور کن ذرائع سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے ان ذرائع کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. کوشش کریں کہ اپنا جتنا وقت ہے قرآن کی تلاوت یا اس میں غور و فکر، تدبر یا اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے پڑھانے میں گزرے، اور سجدوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوا جا سکتا ہے. تو قیام اللیل، کثرت سجود، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، یعنی ایسے کام جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسے نیک عمل کی، اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان ساتھ خیر و عافیت کے گزرے. اور خاص طور سے اس رمضان میں ہم اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں جو بغیر رمضان کے بھی روزے ہی سے رہ رہے تھے، یعنی ان کو کھانے پینے کو کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے، پینے کے لیے پانی اتنا گندا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں کئی بیماریاں ہو رہی ہیں، بچے بورن ہوتے سے ہی ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے کیونکہ ان کو پینے کے لیے دودھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال بس اللہ تعالیٰ ہی اس سچویشن پر اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لشکر ان ہاتھی والوں پر بھیجے تھے، صرف پرندوں کے جھنڈ بھیجے تھے، اور وہ لشکر تب بہت برباد ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن یہ ایکچولی ہماری آزمائش ہے کہ ہم میں سے کون ان کی مدد کے لیے اٹھتا ہے یا کم از کم دل میں درد رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم سے کم کثرت سے ان کے لیے دعا کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، آمین. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. إِذَا السَّمَاءُ انشقت، إِذَا جب السماء آسمان انشقت وہ پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ اور وہ کان لگائے گا، لربیہا لیے اپنے رب کے، وحقت اور اس پر واجب کر دیا گیا، یعنی یہ حق ہونا ہے. وَإِذَا اور جب الارض زمین مدت وہ کھینچ دی جائے گی، وَأَلْقَتْ اور وہ نکال دے گی، ماں جو فیہا اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ اور وہ کان لگائے گی، لربیہا لیے اپنے رب کے، وحقت اس پر واجب کر دیا گیا. یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا بے شک تو، قادحٌ مشقت اٹھانے والا ہے، الی طرف ربی کا اپنے رب کی، کدھن مشقت کرنا، فملاقہ تو تو ملاقات کرنے والا ہے اس سے، فاما تو لیکن، من جو اوتیا دیا گیا وہ، کتابہ ہو کتاب، اپنی بیمینی ہی دائیں ہاتھ میں اپنے، فسوف تو انقلب یحاسب و محاسبہ کیا جائے گا حسابا محاسبہ یسیرا آسان و ینقلب اور وہ لوٹے گا الا طرف اہل ہی گھر والوں کی اپنے مسرورہ مسرور. یہاں تک پہلے دیکھتے ہیں روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلے جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور یہی اس کا حق ہے, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی, اور اپنے رب کا حکم مان لے گی اور یہی اس کا حق ہے. اے انسان, تو کشاں بکشاں یا تکلیف سہ سہ کر کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, پھر تو اس سے ملنے والا ہے. پھر جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا اور وہ خوش بخوش اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹے گا. سورہ انشقاق, جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ چند صورتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہو وہ ان چند صورتوں کو پڑھ لے یا دیکھ لے. تکویر, انفطار, انشقاق, صحیح ترمذی کی حدیث ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس میں ساری آخرت کی باتیں ہیں یا قیامت کا ذکر ہے تو وہ ساری صورتیں مکی ہی صورتیں ہیں. تو یہ صورت بھی مکی ہے, 25 آیات ہیں, اور علماء تفسیر نے اسے 4 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. پہلا جو پیراگراف ہے آیت نمبر 1 سے 6 تک, زمین اور آسمان کی طرح انسان بھی اپنی اگلی منزلیں طے کر رہا ہے, یعنی آگے بڑھتا جا رہا ہے. دوسرا پیراگراف جو 7 سے 15 آیت تک ہے, وہ لوگ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال, اور فجار کو ان کے پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا, یعنی قیامت کے دن کا بتایا جا رہا ہے رزلٹ. تیسرے پیراگراف میں جو 16 سے 19 تک ہے, شفق, چاند اور رات کی طرح انسان کی بھی منزلیں ہیں. اور چوتھے پیراگراف جو کہ 20 تا 25 تک ہے, قرآن پر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے ورنہ عذاب گھیر لے گا, یعنی دردناک عذاب گھیر لے گا. اور اس کا مرکزی مضمون کہ اے انسان, اپنی اگلی منزلوں کا تصور کر, قرآن پر ایمان لے آ, سیدھے ہاتھ میں نام اعمال لے کر بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی اگر ایمان لا کر اپنے آگے کی زندگی کا سوچ کر انسان صحیح زندگی گزارتا ہے, صحیح طریقے سے حساب کتاب کی فکر کرتے ہوئے, تو وہ پھر کامیاب کہلائے گا. پچھلی سورت سورہ متففین میں اعمال ناموں کا ذکر تھا کہ فجال کے اعمال سجین میں اور ابرار کے اعمال الیون میں ہوں گے. یہاں پر سورہ انشقاق میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اعمال نامے خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں اور بد نصیبوں کو پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے, آمین. اس میں جو اہم الفاظ اور جو آیات آئی ہیں کہ یہاں پر انسان پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ وہ بڑی محنت اور مشقت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. انسان کی زندگی کوئی آسان نہیں ہے, لیکن اسے یہ احساس نہیں ہے کہ موت کے بعد اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. انک قادحون الی ربک قدحم فملاقی, اور لترکبن طبقا ان طبق, کہ وہ منزلیں طے کر رہے ہیں اپنی زندگی کی. اس صورت میں آسان حساب کا بھی ذکر ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا دن حساب کتاب سخت بھی ہوگا, یعنی بہت شدت سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا اور آسانی سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا. تو قیامت کے دن جو خوش نصیب لوگ ہوں گے, جو آسان حساب والے ہوں گے, ان کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے جن سے آسان حساب ہوگا. اور آسان حساب سے مراد دراصل رسول اکرم نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ اس سے مراد جنت میں بلا حساب داخلہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اس میں منزلوں کی بات کی گئی ہے کہ انسان ایک کے بعد ایک منزل, یعنی اپنی عمر کے جو اوقات ہیں وہ آگے طے کرتے جا رہے ہیں, آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہے, پیچھے نہیں جا رہا ہے. زمین اور آسمان بھی اپنی اگلی منزلیں طے کرتے ہیں, شفق, رات اور چاند کی طرح انسان بھی منزلیں طے کر رہا ہے, یعنی پیدائش ہے, بچپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, موت ہے, قبر ہے, پھر قیامت کا حساب کتاب, اور پھر آخر کار جنت یا دوزخ میں داخلہ ہے. اور ان خوش قسمت لوگوں کی بات کی گئی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اپنی زندگی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارا تھا, تو آخرت میں وہی لوگ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹیں گے اور تمام اہل و عیال ان کو وہاں ملا دیے جائیں گے. اور جو لوگ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے, آخرت سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے تھے, ان کے لیے پھر آخرت میں تکلیف اور مشکل ہوگی. اب آئیے ون بائی ون شروع کرتے ہیں. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت. یہاں پر آسمان کی بات کی گئی ہے اور زمین کی بھی بات کی گئی ہے. اور آسمان اور زمین جب دونوں پھاڑ دیے جائیں گے یا پھیلا دیے جائیں گے تو یہ سب کس وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہوگا اور یعنی ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایسا کریں. کیوں؟ کیونکہ ان کے رب کا حکم ہے. یعنی یہ سب چیزیں قائم ہو کر رہنی ہے, یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. تو قیامت کے دن جو اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے ہیں, آپ سوچیں کہ کیسے اس میں یعنی چینجز آئیں گے, کیسی تبدیلیاں اس میں آئیں گی. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا, ستارے بکھر جائیں گے اور چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے. اور اپنے رب کے حکم پر وہ غور سے کان لگائے ہوئے ہیں, یعنی وہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنیں گے, اس کے خطاب کو سنیں گے, ان پر لازم یہی ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات سنیں, اس عظیم بادشاہ کے حکم کو بجا لائیں. یعنی آج یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ ہم سب کے لیے ہماری خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ ایک مدار پر گھوم رہے ہیں, کسی میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. یہ سب فائدہ پہنچا رہے ہیں آج ہم کو, چاند سورج آسمان ستارے سیارے ساری چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ سب تتر بتر ہو جائیں گے. یعنی جس عظیم رب اور جو کائنات کا مالک اور خالق ہے تنہا الحمدللہ ہمارا رب العالمین, کیسے اس نے تدبیر کی ہے تمام ستاروں اور سیاروں کی, کہ کیسے سب وہ اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں, کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے بلکہ ہم کو فائدہ دے رہے ہیں. تو وہ رب جس کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی یا کوئی اس کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر سکتا, سبحان اللہ, تو یہ چاند سورج آسمان زمین سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ کان لگا کر سن رہے ہیں, جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سب کے سب بکھر جائیں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور زمین پھیلا دی جائے گی. یعنی زمین کانپے گی اور ڈر جائے گی, اس کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اس پر موجود جتنی عمارتیں ہیں جو بنی ہوئی چیزیں ہیں سب کی سب ڈھا دی جائیں گی اور زمین کو بالکل ہموار برابر کر دیا جائے گا. بعض روایت میں آتا ہے کہ بالکل گول روٹی کی طرح ہو جائے گی, جیسے روٹی ہوتی ہے گول, بالکل چٹیل میدان. اور زمین کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا جس طرح چمڑے کو پھیلایا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ بہت وسیع ہو جائے گی, جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے. یعنی لوگوں کی کثرت کے باوجود پوری گنجائش ہوگی. یعنی بعض علماء کا کہنا ہے کہ اسی زمین پر حساب کتاب ہوگا, اسی کو زمین کو بدل کر میدان حشر میں تبدیل کر دیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے اتنے سارے جو لوگ ہوں گے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ, تو اس زمین کو ایسا پھیلا دیا جائے گا کہ اس پر سارے لوگ کھڑے ہوں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہی کہ تمہیں زمین میں کوئی نشیب و فراز نظر نہیں آئے گا, کوئی اونچی نیچی چٹانیں نہیں ہوگی اس میں, پوری کی پوری وہ پھیل کر برابر کر دی جائے گی. وہ القت مافیہ و تخلت, اور جو کچھ اس میں اسے نکال کر ڈال دے گی, یعنی تمام مردوں کو, جو کچھ بھی زمین کے اندر خزانے ہیں, انسان دفن ہیں, سب ہر چیز کو باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی. کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے قبروں سے نکل کر زمین کے اوپر آ جائیں گے اور زمین اپنے خزانوں کو نکال باہر کرے گی, اور وہ ایک بہت بڑے ستون کے مانند ہوں گے جب انسان سارے دیکھ رہے ہوں گے اس کو, اور جس چیز کے لیے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اس پر حسرت کا اظہار کریں گے. یعنی سارے اندر سے جو چیزیں, یعنی اگر وہ خزانے نکل بھی رہے ہوں گے زمین کے باہر, ہیرے جواہرات سونا پیٹرول ساری چیزیں جو آج قیمتی ہیں, تو کیا قیامت کے دن یہ سارے قیمتی جواہرات کے لیے کوئی بھاگے گا بھلا بتائیں؟ یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت کا سور پھونکا جا رہا ہو اور زمین اپنے خزانے باہر نکال رہی ہو, تو کیا انسان کو اس وقت سونے کی پڑی ہوگی, یعنی گولڈ کی, یا ہیرے جواہرات کی پڑی ہوگی, ڈائمنڈز کی؟ نہیں, اس وقت کس بات کی فکر ہوگی اس کو کہ میدان حشر میں اس کا حساب کتاب ہو اور آسان حساب کتاب ہو, اس کو اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے. یعنی اس وقت ہر کوئی پریشان حال ہوگا, ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا. تو زمین کو کھینچ کر لمبا کرنا, مدت مد یعنی کھینچنے کے معنی میں آتا ہے, لمبائی کے معنی میں آتا ہے, کھینچ کر پھیلانا اور اسے لمبا کر دینا, جیسے اللہ تعالیٰ سایوں کو یا بادلوں کو لمبا کرتا اور پھیلا دیتا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ اس دن یعنی زمین کو کھینچ کر لمبا کرنا نہیں بلکہ سمندر خشک ہو جائیں گے تو پورے زمین بن جائیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ سب غیب کی باتوں میں سے، بس ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے کہ ایسا ہوگا کہ اس پر، یعنی زمین کا رقبہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس زمین پر تمام لوگ کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان تھے، اور یہی میدان محشر ہوگا واللہ عالم۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اس زمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے گا دوسری زمین سے۔ تو جتنے بھی اندر زمین کے اندر ساری چیزیں ہیں، خزانے ہیں، سب کچھ باہر نکل جائیں گے، چاہے وہ گیس ہو، ساری چیزیں ہوں، پیٹرول ہو، قیمتی چیزیں ہوں، سب نکال کر باہر ڈال دے گی زمین، اور وہ خالی ہو جائے گی بالکل۔ اب آپ سوچیں کہ کیا وہ حال ہوگا۔ اور ان ساری باتوں کو، ان ساری چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو سب سے اہم بات لائی گئی ہے، اور وہ سب سے اہم بات ہے یا ایہا الانسان، اے انسان، بہت ہی خوبصورت انداز تخاطب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کو مخاطب کر کے فرمائے کہ انک قادح الی ربک قدحا فملاقہ، کہ بے شک اے انسان تو سخت محنت کر رہا ہے، قادح سخت محنت کر رہا ہے اپنے رب کی طرف، قدحا خوب محنت، فملاقہ تو یہ جو محنت ہے اصل میں آخر میں جا کر تو تجھے ملنا اپنے رب ہی سے ہے، ملاقات تجھے اپنے رب ہی سے کرنی ہے۔ بہت ہی سب سے امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اور اسی پر ہمارا سب کچھ دار و مدار ہوگا کہ ہم دیکھیں عمر تو گزر ہی جا رہی ہے نا، یعنی گزر ہی جا رہی ہے، چاہے نیکیوں میں گزر رہی ہو کسی کی، چاہے برائیوں میں گزر رہی ہو، اور سارے ہی انسانوں کو دنیا میں، چاہے کتنا بھی امیر کوئی پرسن ہو، چاہے کتنا بھی غریب کوئی پرسن ہو، ہے نا، اس کو محنت اور مشقت تو کرنی ہے۔ امیر انسان مزید دولت کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، راتوں کو سوتا نہیں ہے، بزنس کی فکر ہوتی ہے اس کو کہ کیسے میں اپنے بزنس کو بڑھاؤں، کیسے اور زیادہ منافع حاصل کروں، ہے نا۔ اور ایسی غریب پرسن بھی محنت کرتا ہے کہ وہ دن رات محنت مزدوری کر کے کماتا ہے کہ بس اس کو پورا ہو پاتا ہے، اس کو کوئی بچتا بھی نہیں ہے۔ تو محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے، اور ہر ایک کو کرنا ہی ہے محنت، یہ پوری زندگی جدوجہد ہی کی نشانی ہے، مشقت ہی مشقت ہے، اور مسلسل کرتے رہنا ہے۔ تو بہرحال عمر تو گزر ہی جا رہی ہے، اور روز بروز یہ ہماری جو عمر گزرتی جا رہی ہے، ہم کس کے سامنے حاضر ہونے سے قریب ہو رہے ہیں، کہاں جائیں گے ہم سب حاضر ہو کر، یہ کس سے ملاقات ہوگی ہماری۔ تو اے انسان، جی اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے نا، تو اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے، یعنی تم چاہو یا نہ چاہو تم اسی طرف جا رہے ہو، تم کوشاں ہو۔ کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ واقعی میں وہ اللہ تعالی سے ملاقات کریں، اور اس کے لیے وہ ویسی کانشیس والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، بھلائی کو بھلائی جانتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برائی کو برائی جانتے ہیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ سے قریب تو ہو رہے ہیں نا، قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، حساب کتاب سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں محروم نہیں کرے گا، یعنی اس وقت انسان کے اپنے اعمال، اس کی جو محنت تھی، اس کی جو جدوجہد تھی، اس کی جو کوشش تھی، اسی کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ اور اس میں آتا ہے امام بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوشش اور جدوجہد ہے، تو کیوں نہ انسان احسان کے لیول پر کوشش کرے، احسان کے لیول پر عمل صالح کرے، کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کو اللہ تعالی کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ جب وہ اللہ تعالی کے آگے کھڑے ہو، جو کہ مالک الملک ہے، تو اللہ تعالی کے پاس اس کی یہ کوشش قابل قدر ٹھہرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو قبول فرما لے، ہے نا، ان سعیہ کو مشکورہ، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی صحیح، ان کی کوشش کیا تھی، قابل قدر ٹھہری تھی، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تھی ان کی کوشش۔ تب آپ سوچ لیں کہ کون سی میری کوشش، کون سی ہم سب کی کوشش اللہ تعالیٰ کو پسند آ سکتی ہے، کون سی ہماری جد و جہد، کون سی ہماری محنتیں، کون سی ہماری مشقتیں، کون سے ہمارے کام، کون سے ہمارے عمل صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتے ہیں، قابل قبول ہو سکتے ہیں، جس کو دیکھ کر اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہماری اس کوشش اور جدوجہد کو دیکھ کر۔ ایسے اعمال انسان کرے جو اللہ تعالی کے پاس تعریف کے قابل ٹھہرے، ایسی جہد مسلسل کرے انسان جو اللہ تعالی کے پاس قابل قبول ٹھہرے، ورنہ آپ دیکھیں کہ بیکار محنت ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ انسان اتنی محنت، اتنی کوشش کرتا ہے، اور پھر بعد میں رزلٹ اس کا کچھ بھی نہیں نکلتا، تو کتنا افسوس ہوتا ہے نا۔ جیسے کہ آپ، وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کوئی کوئی پرسن پانی بھر کر لے جا رہا تھا اور بہت دور تھا پانی کا وہ جو بھی پنکھٹ ہے, تو وہ اپنے گھڑے میں پانی بھر کر لے جا رہا تھا اور وہ گھڑا اس میں کوئی سوراخ تھا. تو اب کیا فائدہ ہوا کہ وہ جو بھی اس کے پاس اس کا بیگ تھا یا گھڑا تھا پانی کا, یہ جو پانی کی اس کے پاس جو مشک تھی اس میں سوراخ تھا. وہ اتنی دور آیا, پانی فل کیا اور واپس لے کر جا رہا تھا, لیکن وہ سارا پانی گرتا چلا گیا. جب گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ اچھا پانی تو سارا اس میں سے خالی ہو گیا ہے. اب بتائیں کتنا افسوس ہوگا نا, کتنی حسرت, کتنا یاس, کتنا وہ افسوس کرے گا اور ہاتھ ملے گا کہ اتنی دور جانا بھی ہوا اور ہاتھ کوئی چیز نہیں آئی, ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا اکثر. تو محنت تو کرنی ہے ہر حال میں, بغیر محنت کی تو کوئی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا. ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنی ہے, محنت مشقت کر کے اس کو آگے بڑھنا ہے, تکلیف تو اٹھانا ہے اس کو. تو کیوں نہ ایسی تکلیف اٹھائے, ایسے کام کرے, ایسی جدوجہد کرے جو اللہ تعالی کے پاس قابل قدر ٹھہرے, ٹھیک ہے؟ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے, پھر بے انتہا اس کا فائدہ ہے. تو قدحن جو لفظ ہے وہ قابل غور ہے, اور اسی لیے آگے بھی جو لفظ آئے ہیں اس صورت میں, اسی لیے اس کو مرکز یعنی ایک کی ورڈ کہا گیا ہے اس کو. ایک تو قدحن اور طبقن ان طبق. طبقن کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں, اور یعنی دھیرے دھیرے انسان کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, اور قدحن قدح یکدہ قدحن, کسی چیز کے لیے تگودور کرنا یا پھر سخت محنت کرنا. قادحن اسم الفاعل ہے, محنت کرنے والا, کہ بے شک تو جدوجہد کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف, جیسا جدوجہد کا حق ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو جدوجہد ہے اور کوشش ہے, اس سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں کہ انسان ایسے ہی نہیں پہنچ جائے گا اپنے رب کی طرف, بلکہ اسے کوئی نہ کوئی محنت مشقت کرنی پڑے گی. ایون آپ دیکھیں جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں, گناہ بھی ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا نا, اس کے لیے بھی ان کو چل کر جانا پڑتا ہے. تو کیا فائدہ ایسے چل کر جانے میں اور محنت مشقت کرنے میں جس کا رزلٹ انسان کو الٹا نقصان کی صورت میں بھگتنا پڑے یا نقصان اٹھانا پڑے. تو کیوں نہ جب محنت کر رہا ہے تو احسن طریقے پہ کرے, اپنے رب کی مرضی کے مطابق کرے, شریعت کے مطابق کرے, تاکہ اس کا جب نتیجہ نکلے تو وہ بہترین ہو, خوبصورت نتیجہ ہو. تو تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور تم کو اس کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق, جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عدل, جو تم نے کام کیے تھے اسی کے مطابق تم کو جزا ملے گی. تو آگے کیا بتایا گیا کہ انسان کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے. اب دیکھیں جب کوئی بھی کام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کام کی دل میں کیا ہوتی ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ اچھا وہ کام ہم کو ابھی پورا کرنا ہے, اور وہ کام پورا کرنے کے لیے ہم سارے سورسز ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے کہ اچھا یہ کام کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا سورسز ہونے چاہیے, کیا ذرائع ہونے چاہیے. پھر وہ کام پورا ہو جاتا ہے, پھر انسان کے دل میں دوسری خواہش آتی ہے, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر اس طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب وہ کام پورا نہیں ہوتا تو انسان کیا کرتا ہے, پوری اپنی کمر باندھ لیتا ہے نا, کمر کس لیتا ہے, ہمت باندھ لیتا ہے, اور اس طرح سے پوری زندگی بیت جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے بھی زندگیاں گزر چکی بہت ساری, کافی حد تک کے, یعنی کوئی لوگ 40 سال کے ہے, 30 سال کے ہے, 50 سال کے ہے, 60 سال کے ہے, اگر پیچھے پلٹ کر دیکھے تو کیا لگے گا کہ کتنی محنت اور مشقت سے زندگی گزاری ہے نا, چاہے وہ امیر ہو چکے ہوں, چاہے وہ غریب ہی رہے ہوں, لیکن ہر ایک کو کیا لگے گا کہ کتنی محنت کی ہم نے زندگی میں, کتنی بھاگ دوڑ کی, کتنی تگ و دو کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو تو اپنے رب سے ملنا ہی ہے, تم سیدھا اپنے رب کی طرف دھیرے دھیرے کشاں کشاں جا رہے ہو رب سے ملاقات. اور یہ جو رب سے ملاقات ہے, یہ انسان کو دراصل بہت زیادہ الرٹ کر دیتی ہے, کانشیس بنا دیتی ہے. پھر وہ اللہ سے ڈر کر تقویٰ والی زندگی گزارتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا میں جو چاہوں کروں, میری مرضی, میری زندگی, کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, نہیں. تو اب دیکھیں جہنم والے بھی جہنم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور جنت والے بھی جنت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کوئی دنیا بنانے کے لیے فریب سے کام لے رہا ہے, دھوکے سے کام لے رہا ہے, اور کوئی اپنی آخرت بنانے کے لیے سچائی پر مبنی زندگی گزار رہا ہے نا. جب انسان ایک گھر بناتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس پہ لگا دیتا ہے نا. آخر میں انسان کی یہی تو خواہش ہوتی ہے نا کہ ایک گھر بن جائے اچھا, اور وہ گھر اس میں اس نے سب کچھ لگا دیا, اپنی کمائی, اپنی محنت, اپنا سب کچھ. تو انسان کیا چاہتے کہ اس گھر میں سکون سے رہے, لیکن کیا دنیا میں انسان سکون سے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا, بلکہ اس کو اس دنیا کا گھر بھی چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت کتنا بھی اچھا, اس کو چھوڑ کر جانا ہے تو پھر کس گھر کی فکر ہونی چاہیے؟ جو رب سے ملاقات کے بعد وہ گھر اس کو ملے گا اس گھر کی فکر ہونی چاہیے. تو اگر ہم کو سب کچھ لگانا ہے تو کس چیز کے لیے لگانا ہے؟ آخرت کے لیے لگانا ہے. جیسے کہ آتا ہے نا کہ جو چاہو لگا دو, ڈر کیسا یہ بازی عشق کی بازی ہے, گر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. دنیا میں چاہے آپ ناکام ہی ٹھہرائے جائیں, دنیا میں چاہے آپ, ہو سکتا ہے لوگ آپ کو بے وقوف کہیں, لیکن اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری, آپ نے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری, اسٹرگل کرتے ہوئے زندگی گزاری, لیکن آپ نے ایمانداری کے ساتھ گزاری, سچائی کے ساتھ گزاری, تو آپ آخرت میں کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے, ہے نا. تو یہی کامیابی تو انسان کو چاہیے. تو انسان کی پوری زندگی کوئی ایک فائدے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے گزر جاتی ہے. اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, تکلیفیں سہتا ہے. اور دونوں لوگ, یعنی جو جنت میں جانے والے وہ بھی ویسی اکثر محنت کر رہے ہیں, اور جو جہنم کے راستے کے لیے راستے کو چنتے ہیں وہ بھی ویسی محنت کر رہے ہیں, اور اسی دوران اس کو موت آ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لائن ڈرا کی اور چوکور خانہ بنایا, اور اس چوکور خانے کے باہر وہ لائن نکالی, سیدھی لائن, اور کہا کہ یہ انسان کی آرزوئیں ہیں, خواہشات ہیں. اور وہ آرزو اور خواہشات اس چوکور لائن کے باہر نکل گئی اور کہا کہ یہ انسان کی موت ہے, یعنی وہ جو چوکور خانہ جہاں ختم ہو رہا تھا, اور کہا کہ یہ موت اسے آ لیتی ہے لیکن اس کی آرزو اور خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی. تو انسان ایک کے بعد ایک آرزو خواہش کرتا چلا جاتا ہے, تو کہاں کے لیے خواہش کرے وہ, کس چیز کے لیے جدوجہد کرے؟ اپنی آخرت کے لیے, کیونکہ وہی اصل کامیابی ہے. اور کتنی اچھی بات بتائی گئی کہ فسوف یحاسب حساب یسیرا, یعنی پھر جو اپنے رب کی طرف کشاں کشاں چلا جا رہا ہے, اس سے ملنے والا ہے, اس سے ملاقات کرنے والا ہے, فاما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حساب یسیرا, تو جو اپنے رب سے ملاقات کی بات کو ذہن میں رکھتا ہے, یاد رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یعنی وہ کامیاب پرسن کہلائے گا اور اسے آسان حساب لیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب دیکھیں دنیا کی زندگی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے, یہ بہت بڑی غلط سوچ ہے انسان کے اصل میں, جو انسان کو ہر چیز بھلائے رکھتی ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے. نہیں, یہ دنیا تو بس ایک تھوڑے دن کے لیے ہمیں زندگی دی گئی ہے, اصل ہماری زندگی تو آخرت والی زندگی ہے. اور اتنی اچھی بات کس نے کہی ہے کہ کیا, یعنی اس عارضی زندگی کے لیے کیا انسان دائمی حزن و ملال حاصل کر سکتا ہے؟ بلا, اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے انسان کہ تھوڑے وقفے کے لیے وہ ہمیشہ کا عذاب مول لے لے؟ یہ تو بے وقوفی ہوگی, نادانی ہوگی. تو جو شخص جس کو اپنا نام ہے اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش قسمت ہوگا, اس کا آسان حساب ہوگا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آسان اس کی پیشی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کرائے گا, حتیٰ کہ بندہ سمجھے گا کہ وہ ہلاک ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپاتا تھا اور آج بھی تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں. سبحان اللہ. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی خود کی تربیت کا سامان کیا تھا, اپنے بچوں کی تربیت کا بھی سامان کیا تھا. اس نے بے فکر ہو کر زندگی نہیں گزاری تھی, یعنی والدین ہونے کا حق ادا کیا تھا اس نے. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں ہم جب رہتے ہیں اور اس بات کا ہم کو احساس ہو کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے زندگی گزارے, ان کو بھی ہم جہنم سے بچانے کی فکر کریں. یعنی ہمیں یہ اس بات کا احساس ہو کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے اہل و عیال بھی جنت میں جائیں. تو سبحان اللہ, جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے حساب کتاب کی فکر کرتا تھا, اپنی اولاد کو بھی اس نے نیکی کی تعلیم دی, لہٰذا قیامت کے دن اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ آسان حساب لیا جائے گا اور خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹے گا. سبحان اللہ. یعنی اس کے اہل و عیال بھی کہاں ہوں گے پھر, مطلب جب وہ خوشی خوشی لوٹے گا تو لازمن جنت میں ہوں گے نا. کتنا وہ کیسا وہ وقت ہوگا آپ سوچیں کہ, یعنی اتنی ساری باتوں کی قسم کھانے، اتنی ساری باتوں کی بات کرنے کے بعد اتنی اہم بات جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ یعنی زمین کو پھیلا دیا جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین اپنے خزانے خالی کر دے گی. اصل اہمیت کس بات کی ہے؟ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ تم سوچو کہ تم کیا اعمال کر رہے ہو، تم دنیا میں رہتے ہوئے کون سے کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے تمہارے آخرت میں تمہارے لیے آسانی ہوگی. کتنا بار بار قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں نا، آپ بتائیں. کتنا بار بار ہمیں چونکاتا ہے، کتنی بار بار ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ دیکھو تم اپنی تم زندگی کانشیس رہ کر گزارو، تم اس بات کی فکر کر کے گزارو کہ تمہیں آخرت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. تمہیں اپنے رب کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسان ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے، حساب کتاب نہ دے دے. کیا ہے وہ پانچ سوال؟ اور آسان حساب کس سے ہوگا اور مشکل حساب کس سے ہوگا؟ اور وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم سے آخرت میں ہمارے لیے آسانی کا باعث بنیں گے؟ تو پانچ سوال کون سے ہیں؟ وہ جو ہوں گے عمر کے بارے میں ہے نا، جوانی کہاں گزاری، عمر کن کاموں میں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. اور قیامت کے دن اگر ساری زمین بھی انسان فدیے میں دینا چاہے گا تو وہ چھوٹ نہیں سکے گا. انسان حسرت کرے گا کہ مجھے کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑی سی، لیکن اسے مہلت نہیں دی جائے گی. قیامت کے دن ایسا ہوگا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے روز مصیبتیں آلام کا ثواب دیکھ کر آرام اور سکون میں زندگی بسر کرنے والے خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھال کینچی سے کاٹ دی جاتی، ان کو آخرت میں اس کا اتنا اجر ملے گا. جو لوگ دنیا میں فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے ان کا انجام دیکھ کر بھی لوگ خواہش کریں گے. کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو بعض لوگ بھوک کی وجہ سے گر پڑتے، یہ صفہ والے تھے. بدو لوگ کہتے کہ دیوانے ہیں. جب رسول اکرم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کے پاس جاتے اور فرماتے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں اس فقر و فاقہ کا کتنا اجر و ثواب ہے تو تم خواہش کرنے لگو کہ ہمارے فقر و فاقہ میں اور بھی اضافہ ہو جائے. تو قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے. اور یہ آسان حساب کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن ہی خود ہمیں بتاتا ہے نا کہ جس کا نام عمل، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں فرما رہے نا کہ جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیکھے اس سے آسان حساب ہوگا. اور دائیں ہاتھ میں عمل نامہ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ دنیا میں اس نے کیا کیا تھا کام؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کیے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنا دامن رحمت ڈال کر تمام مخلوق سے یعنی پردے میں کر لیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے، کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ مومن عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب یاد ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کا اقرار کروا لیں گے. مومن اپنے دل میں کہے گا کہ اب تو ہلاک ہو چکا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی ان پر پردہ ڈال رہا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ آسان حساب ہے اصل میں. اور بعض مفسرین کہتے کہ آسان حساب کا مطلب ہے کہ اسے حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. سبحان اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے مختلف سوال کریں گے، حتیٰ کہ پوچھیں گے کہ جب تم نے برائی دیکھی تو اسے کیوں نہ روکا؟ آدمی کوئی جواب نہیں دے پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود اسے جواب سکھائیں گے اور وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تیری رحمت کی امید رکھی اور لوگوں سے الگ رہا. اور ایک اور آسان حساب کی مثال ہم کو صحیح مسلم کی حدیث میں ملتی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ حساب کے لیے لایا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، دنیا میں تو نے کیا عمل کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی کوئی بات چھپی نہیں ہوگی. وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، آپ نے مجھے مال عطا فرمایا اور میں وہ مال لوگوں کو بیچتا تھا، لوگوں سے درگزر کرنا میری عادت تھی، مالدار کے لیے آسانی پیدا کرتا اور تنگ دست کو مہلت دیتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ درگزر کا سلوک کروں، اے فرشتو میرے بندے سے درگزر کرو. اور پھر عقبہ بن عامر جوہنی اور ابو مسعود انصاری نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم کی زبان مبارک سے بالکل ایسا ہی سنا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی آپ سے درگزر فرمائے گا. اگر آپ نے لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی آپ کی تمام عیبوں کو چھپا دے گا، گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ایک اور اس کا آسن حساب کا انداز ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز لایا جائے گا ایک آدمی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو لیکن بڑے گناہ پیش نہ کرنا، چنانچہ اس کے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے۔ اور اس سے پوچھا جائے گا فلاں روز تم نے یہ گناہ کیے تھے، فلاں دن تم نے یہ گناہ کیے تھے؟ وہ آدمی عرض کرے گا ہاں کیے تھے۔ وہ انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا اور دل ہی دل میں اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ اب وہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جنہیں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ فرما کر رسول اکرم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ، ابھی جو بندہ ڈر رہا تھا گناہوں سے، اب وہ خود اپنے گناہ بیان کرے گا کیونکہ اس کو ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھ دی گئی۔ لیکن آپ دیکھیں جہنم سے نکالے جانے کے بعد اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے کا جو آسان حساب ہوگا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے وصیت کر دیا کہ مجھے دفن نہ کرنا بلکہ مجھے جلا دینا اور سمندر میں راکھ ڈال دینا تاکہ میرا حساب کتاب نہ ہو۔ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کہا، ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا حکم دیا جو ذرات تو نے لیے ہیں واپس کر دے، چنانچہ وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ بندے نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تیرے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے عمل سے، اس عمل کی وجہ سے بخش دیا۔ تو خرید و فروخت میں نرمی کرنے والے کے ساتھ آسان حساب دیا جائے گا۔ جو لوگوں کے ساتھ نرمی فرماتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ میرے بندے کے ساتھ ویسا ہی نرمی کا برتاؤ کرو جیسا یہ میرے بندوں کے ساتھ دنیا میں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا، اس سے بھی آسان حساب ہوگا۔ جو دنیا میں فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، ان سے بھی آسان حساب ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اکرم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نام اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نام اعمال پر اس روز بحث شروع ہو گئی، اے عائشہ، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو جب آسان حساب ہے تو مشکل حساب بھی ہوگا، جیسے کہ آگے ہی آتا ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ جیسے بتائیں جس سے آسان حساب لیا گیا تو اس کے جو اپوزٹ، یعنی جو اس کے خلاف کام کرنے والے ہوں گے، اس سے سخت حساب لیا جائے گا، ان کو دردناک عذاب بھی ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے روز جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ آپ پر فدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو شخص داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اسے آسان حساب لیا جائے گا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ حساب تو نیک لوگوں سے بھی لیا جائے گا، تو کیا وہ بھی ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، یہ نیک لوگوں کا حساب محض انہیں دکھانا یا بتانا ہے، البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دن نام عمل دائیں ہاتھ میں دے اور ہم سے آسان حساب لے۔ جو لوگ دنیا میں دکھانے کے لیے نیک کام کرتے تھے، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ قرآن پڑھانے والا ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تیری خاطر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ کام لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، سخی کہیں، شہید کہیں، لہٰذا انہیں جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ ہے مشکل حساب۔ تو کون سے ایسے اعمال صالحہ ہیں جو ہم کو قیامت کے دن کام میں آ سکتے ہیں، جو ہمیں اس دن پکڑ سے بچا سکتے ہیں، اور اس دن ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا؟ جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سارے لوگ قیامت کے روز اللہ تعالی کے سامنے تنہا حاضر ہوں گے۔ اس روز سب کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے اور امت محمدیہ کا بھی حساب ہوگا اور فردن فردن لوگوں کا بھی حساب ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اور اس دن کوئی ترجمان نہیں ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا اور جو جو سازشیں بند کمروں میں ہوتی تھیں، چھپ کر ہوتی تھیں، ان سب کی باتیں ریکارڈ ہوں گی اور سب سامنے کھول دی جائیں گی۔ اگر کسی آدمی نے اپنے نوکر کو یا کسی جو اس کے ماتحت ایک کوڑا مارا ہوگا تو اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی کے ذمہ کسی کا پیلو کی ٹہنی کے برابر حق ہوگا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ پیلو کی ٹہنی مطلب جیسے مسواک ہوتی ہے، اتنے برابر بھی کسی کا کسی کے ذمہ حق ہوگا تو اس سے بھی حساب لیا جائے گا۔ کسی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا ہوگا، اس کے لیے جہنم واجب کر دی جائے گی اور جنت حرام کر دی جائے گی۔ کہا کہ یا رسول، اتنی معمولی سی چیز پر؟ آپ نے فرمایا، خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی مسواک کے برابر۔ کسی نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ مظلوموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور ظالموں سے حساب لیا جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا تھا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ تم اپنا حساب کتاب خود لے لیا کرو روزانہ، تاکہ تم سے آخرت میں آسان حساب لیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود یاد رکھو، جتنی تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ غلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آج سے آزاد ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا ڈالتی، یا فرمایا جہنم کی آگ تجھے چمٹ جاتی۔ سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے۔ تو دوسری بات جو یہاں پر قابل غور ہے اور بہت اہم ہے، وہ ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی تربیت کی تھی، ان کی بھی فکر کی تھی۔ اس کو اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس تھا، اس کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کو اپنے مالک سے ملنا ہے، ملاقات ہے، اور اسے شوق بھی تھا اپنے مالک سے ملنے کا۔ اس نے اپنی نیک عمل کی کوشش اور جدوجہد تیز کر دی تھی، اپنے اہل و عیال کی فکر کی، ان کی پرواہ کی، تو وہ اس جدوجہد میں مزید آگے بڑھ گیا تھا اور اپنے اہل عیال میں اس لیے خوش و خرم پلٹا کیونکہ دنیا میں اس نے اپنے اہل عیال کی تربیت کے لیے مشقت اٹھائی، جدوجہد کی، سٹرگل کی، جہنم سے دور رہنے کے لیے کوشش کی، جنت میں جانے کے لیے کوشش کی۔ ساری زندگی کی کمائی اس نے اس پر لگائی کہ وہ اور اس کے بچے اور اس کے اہل عیال جہنم سے بچ جائیں۔ اب دیکھیں، کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کامیاب ہو، اس کے پاس کار، بنگلہ، جاب، سب کچھ نہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت۔ یہ دنیا میں انسان ایک چھوٹی سی زمین حاصل کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو آخرت میں پھر جنت حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت اور مشقت نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ڈر کر زندگی گزارتا تھا، وہ آخرت میں خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹے گا، کیونکہ اس کو اپنے اولاد کی اور خود کی آخرت کے حساب کتاب کی فکر تھی۔ وہ مغموم رہتا تھا دنیا میں کہ کہیں کل مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑے، کہیں میری اولاد کو نقصان نہ اٹھانا پڑے، کہیں یہاں کا دنیا کا عیش کل آخرت پر بھاری نہ پڑ جائے۔ اس نے دنیا میں حرام اور حلال کی تمیز کی تھی، تنگی میں گزارا کیا تھا، شر کی مخالفت کی تھی، لہذا آخرت میں وہ اپنے اہل و عیال کی طرف آسان پلٹے گا۔ تو جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کا آسان حساب ہوگا۔ اس سے مزید سوالات ہی نہیں کیے جائیں گے کہ اچھا، یہ فلاں کام کیوں نہیں کیا تھا، وہ فلاں کام کیوں کیا تھا، نہیں، بلکہ اس کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا۔ اور آگے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا انه ظن ان لن يحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. لفظی ترجمہ دیکھیے. وہ اما اور لیکن من جو اوتیاں دیا گیا کتابہ ہو کتاب اپنی ورا پیچھے ظاہر ہی پیٹ کے اپنی فسوف تو عنقریب یدعو وہ پکارے گا صبورہ ہلاکت کو ویسلا اور وہ بھنے گا سعیرہ بھڑکتی آگ میں انہوں بے شک وہ کانا وہ تھا فی اہل ہی گھر والوں میں اپنے مسرورہ مسرور انہوں بے شک وہ زنہ اس نے گمان کیا تھا اللن کے ہرگز نہیں یہور وہ لوٹے گا بلا کیوں نہیں انہ بے شک رب ہو رب اس کا کانا وہ تھا بہی اس کو بصیرہ دیکھنے والا. اب یہ دوسرے پرسن کی بات ہے اور وہ کون ہے جس نے دنیا میں رہ کر بے فکری کی زندگی گزاری. تو رہا وہ شخص جس کا نام ہے اعمال اس کی پشت کے نپیر کے پیچھے سے دیا گیا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش تھا, اس نے سمجھ رکھا تھا کہ وہ قطعاً اللہ تعالی کے پاس لوٹ کر نہ آئے گا. کیوں نہیں, اس کا رب تو اسے دیکھ رہا تھا. اب یہ جو بائیں ہاتھ والے نام اعمال والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ اتنا بدحواس ہو جائے گا, یا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے تھے جو آگے بھیجے تھے اس نے اپنے برے اعمال اور اس نے اس سے توبہ نہیں کی تھی, اور جب وہ اپنے نام اعمال کو وہاں موجود پائے گا تو اس کی وہاں پر رسوائی اور ذلت ہوگی. تو اس رسوائی اور ذلت کی وجہ سے وہ موت کو پکارے گا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی اور اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو ہمارے لیے بہت قابل غور ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز موت ایک چتکبرے مینڈھی کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا. جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے. اگر خوشی سے مرنا ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے, اور اگر غم سے مرنا ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے. یعنی اس وقت انسان جب جہنم میں جائے گا جو نافرمان یا کافر, تو وہ موت کی تمنا کرے گا تو اسے موت نہیں آئے گی لیکن ایک مینڈھی کی شکل میں موت کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی اب جس کو جو ملنا ہے اس کو وہ مل گئی جزا اور سزا. تو یہ کون تھا جس کو پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا؟ تو یہ اصل میں دنیا میں جو اس نے کام کیا تھا نا, کیونکہ دنیا میں اس نے توحید کو, اللہ تعالی کی شریعت کو, اللہ تعالی کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اس نے اللہ تعالی کی کتاب سے, اللہ تعالی کے احکام سے, اللہ تعالی کی جو بھی شریعت ہے اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیا تھا. یا دنیا میں وہ اللہ تعالی کے احکام سے بغض رکھتا تھا یا اس کو پسند نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو, اس کے احکامات کو اس نے پیچھے ڈالا تھا, لہٰذا اس کو اس کا نام اعمال بھی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا. یعنی جیسا اس نے دنیا میں کیا تھا ویسے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کون قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے اور کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا, آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ سورہ فرقان میں ہم کو ملتا ہے کہ اے میرے رب, میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, ہے نا. رسول اکرم گواہی دیں گے اس دن, رسول اکرم ہماری شکایت کریں گے جن لوگوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. آج قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ پیٹھ کے پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ بس رمضان کے رمضان نکالتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں, جزدان پر گرد اٹ جاتی ہے اور بڑی مشکل سے کھولا اور پڑھا جاتا ہے قرآن. یعنی اتنا توہم پرستی میں مبتلا کر دیا گیا ہے قرآن کے تعلق سے. ابھی ہمارے یہاں پر ضرورت تھی اس بات کی انسٹیٹیوٹ میں کہ اوپر سے قرآن کے جو سارے پارے تھے وہ اٹھا کر کہیں رکھوانے تھے, تو کوئی مزدور لوگ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. کہتے کہ ہم تو ناپاک ہیں, ہم کیسے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اب آپ سوچے کہ وہ قرآن اٹھانے کے لیے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں, تو آپ سوچے کہ کیا انہوں نے کبھی پڑھا ہوگا اس کو, کبھی کھول کر دیکھا ہوگا؟ یعنی اتنی زیادہ اس کا احترام اتنا دلوں میں ڈال دیا گیا کہ تم اس کو چھو تک نہیں, تم اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ, تم ٹچ بھی مت کرو قرآن کو. تو آپ بتائیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ اس طرح کی توہم پرستی, اس طرح کا احترام؟ کیا کسی چیز کے احترام کی وجہ سے اس کو کھول کر پڑھا ہی نہیں دیتا کہ لا علمی میں اور گڑھے میں گر جائیں, مارے جائیں لا علمی میں؟ نہیں. اس کتاب کا احترام ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوئیں تک نہیں, یہ کہہ کر کہہ رہے تھے ہم ناپاک ہیں, ہم تو گناہگار لوگ ہیں, ہم کیسے چھو سکتے قرآن کو. نہیں, اس کا احترام یہ کہ اس کو پڑھو, کھولو, سمجھو, اس کے مطابق عمل کرو, اس میں غور و فکر کرو, تدبر کرو اس میں. تو اس دن قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جن کا نام عمل ان کے پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا, آپ یہ بات خاص طور سے غور سے سنیں, وہ کیا تھا کہ کان فی اہل ہی مسرورا, یہ بات یاد رکھیں کہ وہ کیا تھا دنیا میں, وہ اما من اوتی کتاب ہو برا اظہر فصف ید اسبرا و یسلا سعرا ان کان فی اہل ہی مسرورا. جب وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو موجود پائے گا تو موت کو پکارے گا, لیکن اس کو پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا, وہاں سے نکالا نہیں جا سکے گا. وہ اپنے گھر والوں میں, یعنی کیا سبب تھا اس کا کہ وہ کیوں جہنم میں ڈالا گیا, کیونکہ وہ اپنے گھر والوں میں مسرور رہتا تھا, اس کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ اچھا موت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا اور حساب کتاب دینا ہے. یعنی دنیا میں اس نے بے فکری کی زندگی گزاری, بس ہلا گلا موج مستی, اس کو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اچھا, اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا بھی ہے, اس کے سامنے کھڑے ہونا بھی ہے. جبکہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا, ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جا رہا تھا اس کا, تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کے سامنے حق اور باطل کو کھول کر رکھ دیا تھا, اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اچھی باتوں کو لیتا اور بری باتوں سے رک جاتا, اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا, اللہ تعالیٰ کے احکام اپنے گھر والوں پر بھی نافذ کرتا. کچھ لوگ ہوتے نا کہ بس صرف خود نیک بن گئے, باقی سب کو چھوڑ دیا. نہیں, ایسا نہیں. آپ دیکھیں, ہم کو خیر کی بات دوسروں تک بھی پہنچانی ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نار, کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو بہرحال جو لوگ جن کا نام عمل ان کے پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا, ان کو اپنے کرتوتوں کا پہلے سے علم ہوگا بتایا جا رہا ہے. یعنی یہ بدبخت لوگ ہوں گے اور اسی وجہ سے ان کے پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا, یا ہو سکتا ہے شرمندگی کی وجہ سے وہ پیٹ کے پیچھے ہاتھ کر لیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے ان کو کہ ان کو نام عمل کہاں سے دیا گیا, تاکہ ان کے سامنے رسوائی نہ ہو. واللہ عالم. تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں مست اور مگن رہتا تھا, کھانا پینا اسی میں مشغول رہتا تھا, آخرت کی یاد سے غافل تھا, نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر تھا اس کو آخرت کا, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے آری وہ زندگی گزار رہا تھا, بے خوف زندگی گزار رہا تھا, لہذا اب آخرت میں اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. یعنی دنیا کی آسائشیں, فرحتیں, آسانیاں ان سب میں جی رہا تھا, اور آخرت کا جو حزن و ملال اس کو بھگتنا پڑے گا وہ طویل ہوگا. اب دیکھیں, جو دنیا کی آسائشیں اور فرحتیں اور آسانیاں ہیں تو بہت چھوٹی سی ہیں, مختصر ہیں, اور آخرت وہ بہت لمبی زندگی ہے ہماری. تو یہ جو ایمان ہے, دراصل وہی ایمان انسان کو بہت سارے برے کاموں سے روکتا ہے. یعنی یہ ایمان اتنا فائدہ مند ہے, جتنا آپ کا ایمان اور یقین اللہ تعالی کی ذات پر ہوگا, آخرت پر ہوگا, اتنا ہی ہم برے کاموں سے دور رہیں گے. تو اس نے آخرت کے انجام کی فکر نہیں کی, دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا, اس نے سامنے آنے والی چیز کو دیکھا اور پیچھے آنے والی چیز سے غافل ہو گیا. تو ذالک الفرع الیسیر الحزن الطویل, یہاں کی آسانی کو دیکھ لیا, لیکن اس کے بدلے میں اس کو کیا مل گیا, لمبا حزن و ملال اس کو مل گیا. اور یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ انہ ظن اللہ یحور, کہ اس کا ظن کیا تھا, وہ شعور ہی نہیں رکھتا تھا, اس کے عدم ایمان کی وجہ سے اس کا یہ معاملہ تھا, وہ شک میں تھا, وہ ہر برائی کو خیر سمجھ رہا تھا, اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا. اگر ایمان ہوتا تو ہر شر سے وہ رک جاتا تھا, شر کے کام کرنے سے. تو یہ ایمان ہی ہوتا ہے جو انسان کو صالح اعمال کی توفیق عطا کرتا ہے, اور وہ ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ مصحف, اللہ تعالی کی کتاب سے, کیونکہ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدل للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, الحمدللہ رہنمائی ہے اس میں متقین کے لیے. تو یہ کتاب سے ہی ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو حاصل ہو. جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا, جتنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی, اس کے صفات کی ہمیں معرفت حاصل ہوگی, اتنا ہم بچیں گے برے کاموں سے. اللہ تعالیٰ البصیر ہے, بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہا تھا, ہر چیز ریکارڈ کر رہا تھا, کیسے بھلا وہ غافل ہو سکتا ہے انسان اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ علم نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا وہی شخص ایسے کام کر سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے گا وہ کبھی برے کاموں میں انوالو نہیں ہو سکتا, اور اگر انوالو ہوا بھی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا. تو عدم ایمان کی وجہ سے انسان برے کام کرتا ہے, یا اس کو آخرت میں شک ہے تبھی یہ کام کرتا ہے. تو ایمان ہی ہے جو انسان کو شر سے روکتا ہے اور خیر کی طرف لے جاتا ہے, اور آخرت پر ایمان انسان کو عمل صالحہ میں مدد دیتا ہے. آج بہت سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے نا, یعنی زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن عمل سے آ رہی ہیں بالکل. تو اللہ تعالیٰ کا علم اکمل ہے, اور اللہ تعالیٰ کو عمل صالحہ پسند ہے, طیب کام پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تو ایسے کام کریں جو آپ کو آخرت میں نام عمل دائیں ہاتھ میں دیے جانے کا سبب بنے. تو من چاہے زندگی گزارنا چاہتے تھے کہ رب چاہے زندگی گزارنا چاہتے تھے؟ اس لیے پھر آگے کہا جا رہا ہے, فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا ان طبق فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون. سجدہ ہے یہاں پر. بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يعون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. آج تھوڑا سا لیٹ ہوگا, تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کر لیجیے. فلا تو نہیں اقسم, میں قسم کھاتا ہوں, بالشفق شفق کی, واللیل اور رات کی, وما اور جو, وسق اس نے اکٹھا کیا, والقمر اور چاند کی, عزت تسق جب وہ مکمل ہو جائے, لترکبن البتہ تم ضرور چڑھو گے, طبقن درجہ, ان طبق بدرجہ یعنی ایک کے بعد ایک درجے پر, یعنی ایک آگے کی منزل پر تم چلتے چلے جا رہے ہو. فما تو کیا ہے, لہم ان کے لیے, لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے, وإذا اور جب قریہ پڑھا جاتا ہے, علیہم ان پر, القرآن قرآن, لا یسجدون نہیں وہ سجدہ کرتے, بل الذین بلکہ جنہوں نے کفروا کفر کیا, انہوں نے یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں, واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم خوب جاننے والا ہے, بما یؤون جو وہ سنبھالتے ہیں, فبشرہم تو تو خوشخبری دے ان کو, بعذاب علیم دردناک عذاب کی, الا سوائے الذین ان کے, جو آمنوا وہ ایمان لائے, وعملوا الصالحات انہوں نے اعمال کیے نیک صالح, لہم ان کے لیے, اجر غیر ممنون اجر ہے بغیر قطع کیے جانے والا. بس میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے, اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے, کہ تم ایک حالت سے اگلی حالت کو چڑھتے چلے جاؤ گے. پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے, اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے, بلکہ کافر لوگ تو الٹا جھٹلا دیتے ہیں, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ وہ دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں. لہٰذا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو یہاں پر پھر جو قسم کھائی گئی ہے, اور کس کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے, شفق کی. آپ جانتے ہوں گے نا شفق کی سرخی جس کو ہم کہتے ہیں, کہ جب یعنی مغرب کا وقت ہو رہا ہوتا ہے یا صبح پاؤ پھٹتی ہے, اور رات کی جب وہ سب کچھ سمیٹ لیتی ہے, اور چاند کی جب کہ وہ پورا ماہ کامل بن جاتا ہے. لتر کبن طبقن ان طبق, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ کدھن فملاقی, انسان ایک کے بعد ایک درجات چڑھ رہا ہے, اپنی اگلی منزل کی طرف جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کی کھانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یعنی انسان سوچے تو صحیح کہ یہ جو اللہ تعالی نے چاند اور سورج بنائے, جو صبح روشن ہوتی ہے اور وہ نور رات کے وقت پھیلتا ہے, اس کا چاند کا جب کامل وہ نور سے لبریز ہو جاتا ہے, اور چاند اس وقت خوبصورت ترین اور انتہائی منفعد بخش ہوتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی جو یعنی چاند جب پورا ہوتا ہے, جس کو چودھویں کا چاند ہم کہتے ہیں نا, بہت سارے جو حجامہ وغیرہ ہے اسی دوران ہوتی ہیں نا, یعنی سمندر کی لہروں کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لترکبن, اے لوگوں تم گزرتے ہو, طبقن ان طبق, مختلف اور الگ الگ اسٹیجز سے, احوال سے, یعنی نطفے سے جمے ہوئے خون کی حالت تک, اور بوٹی سے روح پھونکے جانے تک, پھر بچہ ہوتا ہے, پھر بچے سے انسان, پھر ایک کامل مرد یا انسان بن جاتا ہے, مرد یا عورت, پھر اس پر تکلیف اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور جو مناہیات ہیں وہ سارے شروع ہوتے ہیں, پھر وہ مر جاتا ہے, پھر اس کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو بندے پر گزرنے والی مختلف مراحل ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا ہی اپنی حکمت اور رحمت سے اپنے بندوں کی تدبیر کرتا ہے، اور یہ کہ بندے محتاج اور عاجز ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور زبردست ہے، سب اسی کے تدبیر کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اے انسانوں، تم سوچو تو صحیح، تم ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف جا رہے ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے کہ کیسے نطفے سے بچہ بنا، کیسے بچہ رحم مادر سے باہر آیا، کیسے وہ چھوٹا سا بچہ تھا، کمزور سا تھا، کیسے وہ ایک بڑا انسان بن گیا، مضبوط انسان بن گیا۔ اس کے بعد پھر وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پھر اس کی موت ہوتی ہے، پھر وہ آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر انسان یہ سب سوچے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر کیوں نہ ایمان لائے؟ تو کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو؟ تو ایمان ہی انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن جو اس کو ہدایت پر رکھتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے، اس سے ہدایت ہی نہیں حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گرتے نہیں تھے، انکار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، اللہ کی آیات کا، جھٹلا رہے تھے اس کو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، جو سینوں میں ہے وہ بھی، جو چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو خوشخبری دے دو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ ہاں کون کامیاب ہے؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون۔ سبحان اللہ، کیسے آپ دیکھیں نا کہ یہ ایمان کیسے فائدہ دیتا رہا سب کو، صحابہ کو، یعنی ان کے لیے جو ایمان لائے تھے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، جو کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو وہ اجر ملے گا، دائمی اجر۔ اور ایسی جنتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے تصور میں اس کا خیال گزرا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب ہم یہاں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں کون سی زندگی گزارنی ہے، قرآن سے منہ موڑ کر من چاہے زندگی، یا قرآن پر عمل کر کے رب چاہے زندگی۔ تو جو لوگ قرآن پر شک کرتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اسے اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں سمجھتے، تو پھر ایسے ہی لوگ نقصان میں ہوں گے، جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ قرآن آپ دیکھیں ہمیں کتنی، یعنی کتنی بھلائیوں کا خوگر ہے یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہمیں کتنا نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ کتاب، صحابہ نے اس کتاب کو جب لیا تو کیسے دنیا کے پیشوا امام بن گئے۔ اسید بن حضیر کا تو یہ حال تھا کہ اس، یعنی قرآن کو وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، کہا جاتا کہ کئی دفعہ قرآن کو یعنی اپنے ہاتھ میں لیتے، سینے سے لگاتے، اور کہتے جاتے تھے کہ میرے رب کا کلام اور میرے رب کی کتاب، دن رات وہ قرآن کے ہو گئے تھے، بس قرآن ہی پڑھتے جاتے تھے۔ اور لوگ کہتے تھے کہ اسید تو بس قرآن کا ہو کر رہ گیا ہے، سبحان اللہ، یعنی قرآن کے مطابق ہی ان کی زندگی گزرتی تھی، تلاوت سے ان کو اتنا شغف تھا، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے نا اس قرآن کو، ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت پڑتی ہے ٹرانسلیشن کی، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں ڈائریکٹ۔ تو اتنی اہم بات بتانے کے لیے آپ دیکھیں کہ شفق کی قسم کھائی گئی، رات کی قسم کھائی گئی، جب وہ بالکل چاند نظر آتا ہے اور رات چھا جاتی ہے، اور مکمل چاند کی قسم کھائی گئی کہ قرآن، یعنی بات جو اہم بتانا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کشاں کشاں، یعنی ایک منزل کے بعد دوسری منزل طے کر رہا ہے، اور پھر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اس قرآن کو ہی اپنا رہنما بنانا ہے، اور اس قرآن سے ہی سب کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو غور طلب نقاط کیا ہے آج کے، کہ قیامت کا احوال بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اس کی تیاری کریں، ہمیں بتا دیا کہ کیا قیامت آنے والی ہے، کب آئے گی یہ نہیں بتایا گیا، لیکن اصل کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ پھر سیکنڈ بات یہ کہ اللہ کے حکم کی اسی طرح اطاعت کرے جس طرح کے دوسری مخلوق کرتی ہے، یعنی چاند سورج، آپ دیکھیں کہ ہمیں بار بار بتایا گیا نا کہ زمین اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب خالی کر دے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پھر فلا اقسم بالشفق، میں شفق کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، رات کی، چاند کی۔ تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، دوسری چاند، سورج، ستارے، یہ سب کیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی فرما برداری کریں، ویسی اطاعت کریں۔ تیسری بات، یعنی دائیں ہاتھ والے، یعنی ایسے کام ہم انجام دیں، کیونکہ دائیں ہاتھ والے اس دن کامیاب ہوں گے، جن کو نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ایسے کام ڈھونڈیں، تلاش کریں، حدیث میں پڑھیں کہ کہاں کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تاکہ نام عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حریص کریں، حرص کریں ایسے کاموں کی جو ہم کو دائیں ہاتھ میں عمل ملنے پر اکساتے ہوں۔ اور روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام ضرور کریں جس کی وجہ سے نام عمل ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے. پھر وہ ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر سجدہ تلاوت ہے, ہماری ذمہ داری بنتی کہ سجدہ تلاوت یہ ایکچولی مستحب ہے. اگر آپ کے پاس یعنی موقع ہے تو اسی وقت سجدہ تلاوت کرنا چاہیے, یعنی بعد میں جمع کر کر کے سجدہ تلاوت نہیں کی جا سکتی. جس وقت یہ سجدہ ہے یا تو اسی وقت سجدہ کریں یا پھر کم از کم سر جھکا دیں. سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں, لیکن کرنا بہتر ہے. اور یہاں پر اصل میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں وہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے تھے, تو جب بھی قرآن سنیں تو اس میں غور و فکر کریں, تدبر کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس میں غور و فکر کریں اور تدبر کریں. اور قیامت کے جب احوال بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ہماری فکر اور سوچ کے لیے ہے کہ جب اتنی خطرناک ہوگی وہ قیامت تو اس وقت کیا چیز ہمیں فائدہ دے گی اور کیا چیز ہمارے کام آئے گی. تو ہم کو بار بار قیامت کا ذکر کرتے بھی رہنا چاہیے تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے. اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے یا ناکامی ہے, تو ہم کو ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے, نہ کہ جھٹلانے والے بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.